حضرت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 354، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 6/2/2004. موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511198 79 راولپنڈی.
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انسان ہمیشہ سہولت پسند ہے، مثلا آپ نے دیکھا اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت سورج کی ٹکیا غروب ہوتے ہی، جو ہی سورج کی ٹکیا غروب ہوئی روزے کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے. اور اس نعمت کا پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب سخت گرمی ہو. سردیوں میں انسان سوچتا ہے کہ چلو دو چار منٹ لیٹ ہو گیا تو کیا ہوا، لیکن جب سخت گرمی ہو، کسی کو کام کرنا پڑے، محنت مزدوری کرنا پڑے، اور رمضان کا مہینہ ہو، اس میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہو، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک ایک منٹ کتنی وقت رکھتا. ہمارے بہاولپور میں استاد تھے پروفیسر عبداللہ صاحب، کالج میں ان کے کلیگ تھے، وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں کی یہ بات ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں، ورنہ دوسرے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی احتیاط کا وقت ہے، ابھی ذرا رک جاؤ. اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے، تین طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں حدیث کی روح سے، مسلم کی حدیث کی روح سے، قرآن کی آیت الطلاق مرتان کی روح سے ایک واقع ہوتی ہے. اب چونکہ حنفی اس پر عمل نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کی تقلید میں وہ تین کو تین ہی کہتے ہیں جو بیک وقت دی جائیں. جب ان کے گھر کا کوئی آدمی، باہر کا کوئی آدمی اگر یہ کام کر کے آئے گا تو فوراً کہہ دیں گے حلالہ کروا لو، اور یہ بےغیرتی کا کام کوئی بھی غیرت مند انسان پسند نہیں کرتا. لیکن جب اپنے گھر کا مسئلہ ہوگا پھر فوراً اہل حدیثوں کے ہاں جا کر کہیں گے آپ فتویٰ لکھ دیں، ہوگا خود مفتی اور اہل حدیثوں کے عالم سے کہے گا آپ فتویٰ لکھ دیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ بھی جب مسئلے کو جانتے ہیں خود ہی لکھ لیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم حنفی ہیں، ہماری حنفیت پر ضد پڑتی ہے. انسان ہمیشہ سہولت پسند ہے، جو آسان چیز لگتی ہو اس کی طرف لپکتا ہے چاہے اس کے مذہب میں نہ ہو. اب یہ قربانی والی عید گزری ہے،
لوگوں نے کروڑوں جانور ذبح کر دیے. کوئی ان سے پوچھے ارے یہ تم کیا کر رہے ہو, جانوروں کو ذبح کر رہے ہو, ان کا خون بہا رہے ہو, یہ زی روح ہے, ان کی روحیں ختم کر رہے ہو. فوراً کہیں گے سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, ان کی سنت ہے. کیونکہ مطلوب کیا ہوتا ہے, گوشت کھانا. ورنہ اس قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہے, اس قربانی کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے, اس کا عمل کرنا مطلوب نہیں. مطلوب کیا ہے کہ نام سنت کا لو, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, اور کھاؤ پیو عیش کرو. اب سوچیں ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ان کی سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اتنے جانور ذبح کرتے ہیں, اب ابراہیم علیہ السلام تھے کون؟ آپ کا اسوہ کیا تھا؟ آپ کی سنت صرف یہی تھی کہ جانور ذبح کر دیا جائے, یا آپ کا طریقہ کچھ اور بھی تھا؟ قرآن مجید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف جگہ پر نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون بے رغبتی کرے گا؟ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, وہی آدمی اس کی ملت سے منہ موڑ سکتا ہے کہ جو بے وقوف, جو نادان ہے, وہی ملت ابراہیم سے بے رغبتی اختیار کرے گا. وگرنہ جو عقل مند ہے وہ کبھی بھی ملت ابراہیم سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں یہ صالحین میں سے ہوگا. ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی کہہ دو صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا, ملت ابراہیم کی پیروی کرو, حنیفا جو یکسو تھا, بس اکیلا اللہ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے وحی کی جو قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر اللہ نے کیا وحی کی؟ اے نبی تیری طرف اللہ نے کیا وحی کی؟ ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا, کہ تو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کر. وما کان من المشرکین, ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ وہ مشرک نہیں تھے, توحید کے امام تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اللہ نے قرآن میں نقل کیا واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي, میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا اجداد کی ملت کی. وہ کون تھے میرے آبا اجداد؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے نبی جو امام الانبیاء ہے ان کو بھی یہی بات کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, اے نبی تو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کر. کیوں؟ وما کان من المشرکین, ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا یوں بھی تذکرہ کیا واحد اطلاع ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُمْ, ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دکھایا. قال انی جائلک للناس اماما، اللہ کہنے لگا اے ابراہیم میں نے تجھے آزمایا اور تو آزمائش پر پورا اترا، اس کے بدلے میں اس کے سلے میں انی جائلک للناس اماما، میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھائے، وہ تھے کیا؟ اس کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ واقعی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پہلی سنت کیا ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگو قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور یہاں نبی اور نبی کے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے میرے نبی، اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہے کون؟ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اور جو مسلمان ان کے ساتھ تھے۔ صرف قربانی نمونہ نہیں ہے، قربانی سنت نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ نمونہ تھا کیا؟ فرمایا اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، اذ قالوا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لقومهم اپنی قوم سے انا براء منكم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون الله، ہم بیزار ہیں ان لوگوں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ہم تمہاری اس گمراہی پر تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور ان سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جن کو تم نے اللہ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، تقدیر کا مالک، تقدیر بدلنے والا، خزانوں کی کنجیاں دے کر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والا کہ یہی سب کچھ کرتا ہے، الٹ پلٹ اس کے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور مسلمانوں، اس دور کے مسلمانوں کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تم سے بھی اور ان معبودوں سے بھی جن معبودوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہاری اس نام نہاد شریعت سے کفر کرتے ہیں، ہم تمہارے اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان آج سے دشمنی پیدا ہو گئی ہے اور بغض اور عداوت پیدا ہو گیا ہے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اپنی قوم سے کیا کہنے لگے؟ ہم تم سے بیزار، تمہارے معبودوں سے بیزار، تمہارے داتاؤں سے بیزار، تمہاری ہری کرنے والوں سے بیزار، تمہاری جھولی بھرنے والوں سے بیزار، ہم تم سے بھی بیزار، تمہارے نام نہاد معبودوں سے بھی بیزار، تمہارے اس عقیدے کے ساتھ ہم کفر کرنے والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی، بغض پیدا ہو گیا، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا اِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اے لوگو، اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی نمونہ نہیں، وہ بات کیا تھی؟ اِلَّا قَوْلَ ابراہیم علیہ ابیہِ، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر سے کہی تھی، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اے میرے ابا میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا ہی رہوں گا، میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں گا، لیکن یہ سن لے، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر رب تجھ کو عذاب دینا چاہے میں تجھ کو بچا بھی نہیں سکوں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میری زبردستی کوئی نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں کسی چیز کا، تیرے بارے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، اگر اللہ تجھے پکڑ لے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول کہ وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے ہیں یہ قابل اتباع نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ تم اور تمہارا نبی کسی مشرک کے لیے دعائے استغفار نہ کرے۔ اور ہم جہاں سے پڑھ دیتے ہیں، ہم کیا ہمارے مولوی پڑھ دیتے ہیں، بے دین بھٹو مر گیا اس کا بھی جنازہ پڑھ دو، محلے کا کلے درجے کا مشرک اور بدعتی مر گیا، آپ بھی اس کے جنازے میں کھڑے ہو گئے جا کر، اللہ ہے تیرا دشمن لیکن بخش دے اس کو۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات تھی کیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں خود ہی بیان کر دی، فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے وہ تھا کیا؟ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، یہ ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا، وہ اس وعدے کو وفا کر رہے تھے، لیکن فلما تبین له انہ عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، شرک کی حالت میں ہے، فرمایا تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا، ان ابراہیم الاواہ الحلیم، ابراہیم علیہ السلام کا دل بڑا درد مند تھا اور وہ بڑا بت بار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کب کیا تھا؟ اس کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے۔ اب قرآن سن کر بھی آپ کا عقیدہ نہ بدلے تو گرج سن کر بدلے گا؟ اگر قرآن کی آیات آپ کے عقیدے کی تطہیر نہیں کرتی، آپ کا یہ گندا مواد باہر نہیں نکالتی، آپ کا جھکا ہوا یہ سر جو کسی قبر کے سامنے جھک رہا ہے، کسی پیر کے گھٹنے پکڑ رہا ہے، اس کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہے، اگر قرآن کی اس آیات سے آپ کا عقیدہ نہیں کھلتا تو کائنات کی کوئی چیز آپ کے اس گندے عقیدے کو نہیں دھو سکتی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کب کیا تھا اپنے باپ سے، اور وہ کیا حالات تھے؟ اذ قال لابیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے کہنے لگے، اے ابا جان، ہے کافر ہے مشرک لیکن بیٹا اتنا بہادر ہے کہ اپنے مشرک کافر باپ سے کہتا ہے یا ابت، اے میرے ابا جان، اور یہاں باپ مواہب ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بیٹا نوجوان ہے، باپ کو نوکر سمجھتا ہے، اس کی چارپائی دیوڑی میں ڈال دو، بوڑھا کھانستا ہے، ہمارے مکان کی چپس خراب ہوتی ہے، اس کے جراثیم ہیں، یہ وائرس میری اولاد کو لگ جائے گا، اس کے برتن ارہدا کر دو، اس کے کمرے میں کوئی نہ جائے، احتیاط برتو، ٹی بی کا مریض۔ بوڑھا ساری رات کھانستا رہے اور یہ اپنے کمرے میں اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ ہیٹر لگا کر سو رہا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں باپ کافر مشرک ہے، لیکن پیارا انداز کیا ہے، یا ابتے، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا تو اس کی پیروی کیوں کرتا ہے، وہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان قبروں پر چادریں کیوں چڑھاتے ہو، ان قبروں کے طواف کیوں کرتے ہو، ان سے اولاد کیوں مانگتے ہو، ان کو مشکل کشا اور داتا کیوں سمجھتے ہو جو مر گئے؟ مالا یسمو ولا یبصرو، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے۔ ایک کروڑ روپیہ نواز شریف نے علی حجویری کی دربار پر، اس کے دربار پر لگا دیا، پرویز مشرف نے ایسا ٹھٹا مارا جدے میں بیٹھا ہے، بلا اپنے باپ اس کاٹا علی حجویری کو اب، اور کہ اے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ فرمایا مالا یسمو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، اگر علی حجویری کچھ کر سکتا، کم از کم نواز شریف اور شہباز شریف کو پاکستان سے در بدر نہ ہونا پڑتا، اس کی دربدری سے، ملک بدری سے یہ پتا لگتا ہے، مالا یسمو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، جیسے ابراہیم اپنے باپ کو کہتے ہیں، ابا یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ تیری مدد کر نہیں سکتے، لما تعبدو، تو ان کی عبادت کیوں کرتا؟ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی عہد کا صراطن سویا۔ پھر بڑے پیارے انداز میں کہنے لگے، یا ابا تھی، دوسری مرتبہ، ابا جان، اے میرے ابا جان، انی قد جانی من العلم، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، ما لم یاتے کا، جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی، آ میرے ابا، میرے پیچھے چل، عہد کا صراطن سویا، میں تجھ کو صراط مستقیم پر لے چلوں گا۔ اور اس چودھری کی گردن میں سریا لگا ہوا ہے، میں تیرا باپ اور تیرے پیچھے چل جاؤں،
میں اتنا بڑا، میں لینڈ لارڈ اور مولوی کی بات مان لوں، مولوی سلیل کمینہ،
منتا رو رو سے مانگ مانگ کر کھاتا ہے، میں اس کے کہنے پر اپنی بیوی کو پردہ کرا دوں، اپنے گھر سے ٹی وی نکال دوں، اپنے گھر میں کتاب اور سنت کو نافذ کر دوں، اس کی کیا حیثیت ہے؟
میں نہیں مانتا اس کی بات۔ یہی سریا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آدر کی گردن میں پھنسا ہوا تھا، بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں،
اب بات تجھے نہیں پتا اس چیز کا جو مجھے پتا ہے، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا،
میرے پاس توحید ہے، فتبعنی عہد کا صراط سویا، تم میرے پیچھے چل، میں تجھے صراط مستقیم پر لے چلوں۔ یا بت لا تعبد الشیطان، فرمانے لگے، ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان۔
اس نے ایک مرتبہ نافرمانی کی، اللہ نے کہا سجدہ کر، کہا نہیں کرتا، اور ہم دن میں پانچ مرتبہ کرتے ہیں، جمعہ پڑھ لی، عید پڑھ لی، لیکن پانچ مرتبہ دن میں جو حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے، ہم کہتے ہیں کون ہے یہ،
انکار کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے ابا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا بت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر چوتھی مرتبہ کہتے ہیں، ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن،
مجھے ڈر لگتا ہے کہ رحمان کی طرف سے تجھے عذاب نہ پکڑ لے. فتکون للشیطان ولیا, اور تو شیطان کا دوست نہ بن جائے. اب چار مرتبہ پیارے انداز میں سمجھانے کے بعد واپس جواب دیتا ہے, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم تو مجھے اپنے داتاؤں سے متنفر کرنا چاہتا ہے, تو یہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, تو میرے دل میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے, تو مجھے ان سے متنفر کرنا چاہتا ہے. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا, اے ابراہیم اگر تو نے یہ واز بند نہ کیا میں تجھے پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا, بہو ہو جا میرے گھر سے نکل جا, مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. واہجرنی ملیا, چھوڑ دے میرا گھر, جا کر کہیں اور ٹھکانہ بنا دے. بیٹا جاتے ہوئے اپنے باپ سے کہتا ہے, قال سلام علیک, سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا, ابا میں تیرے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں یہاں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ عقیدہ توحید کے پھیلانے میں تو رکاوٹ بن رہا ہے, میں تیرے گھر کو اپنے گھر کو خیر بات کہہ رہا ہوں لیکن میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, سأستغفر لك ربی, میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں گا, کیوں انہ کان بی حفیا, کیونکہ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. یہ ہے وہ وعدہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ سے کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کر دیا, اموئدتم وعدہا ایاہ, ابراہیم علیہ السلام اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب سے اپنے باپ کی بخشش کی دعا کرتے ہی رہے, لیکن کب تک؟ جب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اسی عقیدے پر ہے, جب یہ پتہ چل گیا, واضح ہو گیا کہ اب بھی یہ نہیں بدلا, تبرا منہو, جیسے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا تھا ایسے ہی باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر, پھر اپنے باپ سے کہنے لگے اور اپنی قوم سے کہنے لگے, وَآتَذِرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں بھی, تمہارے شہر کو بھی, باپ کے گھر کو بھی, وَآتَذِرُكُمْ, میں علیحدہ ہو رہا ہوں, وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی, میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں تمہارے مشکل کشاہوں سے بھی, تمہارے حاجت رہوں سے بھی, وَأَدْعُو ربی اصا اللہ اکون بے دعا ربی شقیا, اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. یہاں لوگ تانے میں کہتے ہیں تم پیر پیرے ہو, تمہارا کوئی پیر نہیں, تمہارا کوئی امام نہیں, کیا دیتے ہیں, اور نہیں سمجھتے کہ ہمارا پیر وہ ہے کہ جس پیر کا مقابلہ کائنات کا کوئی فرد نہیں کر سکتا. تمہارے سارے پیر ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور میرے پیر کی جوتی سے اونچی ہوئی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. فرمایا میں تمہارے معبودوں سے آئے گا, تم سے علیحدہ, جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے علیحدہ, اور پکارتا اپنے رب کو ہوں اور مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ میرا رب مجھ کو محروم نہیں چھوڑے گا. فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله, اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سن لی, فرمایا کہ جب میرا ابراہیم علیحدہ ہو گیا اپنی قوم سے بھی اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں سے بھی, وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, وہ ابراہیم جس کی اولاد نہیں تھی میں نے اپنے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا, میں نے اسحاق عطا فرمایا اور ابراہیم کی زندگی میں اسحاق کا بیٹا یعقوب عطا فرمایا, باپ بھی بن گئے دادا بھی بن گئے, اور صرف اولاد عطا نہیں فرمائی
فرمایا وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اور اس کے پوتے کو بھی نبی بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، فرمایا ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کر دی اور ان کی نیک نامی کو اونچا کر دیا کہ قرآن اس کے تذکرے سے بھر دیا، امام الانبیاء کو بھی اس کی ملت کی پیروی کا حکم دے دیا. قربانی کرنا بڑا آسان ہے، دو چار ہزار روپے ہی لگیں گے نا، لیکن اس سنت پر چلنا بڑا ہی مشکل ہے. یہ سنت کیا ہے؟ بڑے امام کے دربار پر جا کر کلمہ توحید کو ادا کرنا. علی حجویری جس کو لوگ داتا سمجھتے ہیں اس کے دربار پر جا کر کلمہ توحید ادا کرنا، یہ تو دور کی بات ہے. برادری میں بیٹھ کر بھی ہم کلمہ توحید ادا کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، سر نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گیارہویں والے پیر کی گیارہویں تم پکاؤ، میں مانتا تو نہیں ہوں لیکن میں شریک ہو جاؤں گا تمہاری اس رسم میں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش میں پورے اترے. سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ قوم کے سامنے کلمہ توحید کو اونچا کرنا. اور یہ کام آج کر کے دیکھ لیں، آواز بلند کریں صحیح. اب حکومت، ذرائع ابلاغ، ریڈیو ٹی وی شرک اور بدعت کی ترویج کے لیے مدد ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. پاکستان میں پاکستان نامی اخبار جو ہے اس میں میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، واقعات. اس مضمون میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر جا رہا تھا، باقی لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور یہ اکیلا کونے میں بیٹھا ہوا. اسے ایک ولی اللہ نے پوچھا، ارے تو کچھ نہیں بولتا؟ کہا میرا عقیدہ اور ان کا عقیدہ ملتا نہیں. کہا کیسے؟ کہا میرا باپ سنی تھا اور میری ماں شیعہ تھی. ایک مرتبہ ہم سفر پر گئے، جہاں قافلہ ٹھہرا میں بھی وہاں ٹھہر گیا. میں اس وقت اٹھا، بیدار ہوا، میری آنکھ کھلی، قافلہ تھا ہی نہیں. میں اپنا سامان اٹھا کر ایک سمت کو چل پڑا، لیکن راستہ گھوم کر بیٹھا. میں نے اپنی ماں کی یہ بات سنی ہوئی تھی کہ میری ماں کہا کرتی تھی امام مہدی آئے، زندہ امام ہے اور وہ بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتے. میں نے دعا کی، کہا اگر مجھے امام مہدی نے آج راستہ بتلا دیا تو میں اپنی ماں کے مذہب کو قبول کر لوں. کہا بھی یہ سوچنے کی دیر ہی تھی کہ ایک آدمی بڑی اچھی صورت کے ساتھ تشریف لے آیا. کہا تو نے کہاں جانا ہے؟ نجف. کہا ہاں، قافلے سے بچھڑا ہوا ہوں. پوچھا تو کون ہے؟ اس مسافر نے کہا میں امام مہدی ہوں. کہا اچھا، تو امام مہدی ہے، امام غائب آ گیا ہے؟ کہا ہاں. کہا چل میری منزل پر تو مجھے پہنچا. وہ اس کو لے کر چل پڑے، چند ہی لمحوں میں کہنے لگے یہ سامنے بستی آ رہی ہے اور میرے چاہنے والے اس بستی میں موجود ہیں. ان کے پاس چلا جا اور تو اپنی منزل کو پا لے گا. کہا ہے امام، آپ بھی ہمارے ساتھ اس بستی میں تشریف لے چلیے جب آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا تو جیسے بہت سے مسافر اس انتظار میں ہیں کہ میں ان کی مدد کو پہنچوں اور ان کو راستے پر لگاؤں. یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ غائب ہو گئے اور میں چند قدم چل کر جب بستی میں پہنچا تو وہ میرا اپنا شہر نجف تھا.
میں نے اس دن سے اپنی ماں کا مذہب شیعہ قبول کر لیا، اس لیے میں علیحدہ بیٹھا ہوا ہوں، وہ علیحدہ گپے مار رہی ہیں۔
یہ پاکستان کے اخبارات کا حال ہے، اور نام بھی پاکستان ہے۔ اب کیا نعرہ ہوا، بھولے بھٹکے مسافروں کو راہ لگانے والا امام مہدی، زندہ امام، امام غائب۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا، کس نے گھر کے دیا، اور کس نے اس کی ترویج کی، کون ہے اس کے خلاف بولنے والا، کون ہے ان کو راہ ہدایت پر چلانے والا، کون ہے ان کو یہ کہنے والا، فتبعنی اہدک صراطا سویا، آنے پیچھے آ، میں تجھے صراط مستقیم پر لے چلوں۔ قربانی کا گوشت کھانا، پیٹ بھرنا بڑا آسان ہے، لیکن کلمہ توحید بیان کرنا اپنی برادری میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتے داروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ الا یہ کہ جس کے لیے اللہ آسان کر دے، ہمیں پتا ہے ان نوجوانوں کا، ان بوڑھوں کا، ان اٹھیر پن والی عمر والوں کا، کہ جو اس کلمے کو اپنی برادری میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جو نئے اہل حدیث بنے ہیں، جنہوں نے نیا نیا اس عقیدہ توحید و سنت کو اپنایا ہے، ان کے دل میں یہ جذبہ گامزن ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو نور اللہ نے ہمارے سینوں میں بھرا ہے، ہم اپنے دوستوں کے سینوں میں بھی بھر دیں۔ اور جو پرانے ہیں وہ سوکھ گئے، لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے مسجد میں اکیلے ہی چلے آتے ہیں۔ تو تبلیغ نہیں کر سکتا، تو عقیدہ توحید بیان نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے کسی ایک دوست کو ہی آتے ہوئے جھوے میں لے آ۔ وہ پرچیاں میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ سوال کیا گیا، آپ ہمیشہ عقیدہ توحید پر، عقیدہ رسول کے بارے میں ہی بیان کرتے ہیں، نبی بیان کرتا تھا مکے میں، وہ اس لیے بیان کرتا تھا کہ لوگ مشرک تھے، اس لیے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ آج لوگ تو مسلمان ہیں، مشرک تو نہیں، آپ پھر بھی عقیدہ ہے توحید، عقیدہ ہے توحید۔ ارے تم سے زیادہ توحید والا ابو جہل تھا، جو مکہ میں بیٹھ کر کہتا تھا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہو، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں تیرے ایسے شریک ہیں جن کا تو ہی مالک ہے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تو نے ہی ان کو عطا کیا، تیری عطا سے وہ دے رہے ہیں، ورنہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اللہ کے پلے میں وحدانیت کے سوا ہے ہی کیا، اللہ کے پاس باقی کیا رہا ہے، وحدانیت کے اللہ تو ریٹائر ہو گیا، اللہ نے جو کچھ دینا تھا سارا کچھ اپنے نبی کے حوالے کر دیا، تو سفید اور سیاہ کا مالک، اب جو تیرے دل میں آئے کر، جس کو چاہے جنت میں، جس کو چاہے جہنم میں، تیری مرضی ہوتی ہے تو بلا لیتا ہوں، تیرا دل چاہتا ہے مدینے بلا لیتا ہے، اگر نہیں چاہتا تو بس میں تو آ ہی نہیں سکتا۔ اب بتاؤ ابو جہل اچھا تھا یا آج کا مسلمان اچھا ہے؟ انہوں نے مانا 360 بنائے تھے اور تو نے کروڑوں بنا رکھے۔ کوئی ہے پاکستان کا شہر جو اس پلیدگی سے بچا ہوا ہو، جہاں کوئی قبر نہ ہو جس کو پوجا نہ جا رہا ہو، جہاں چادر نہ چلتی ہو، جہاں رکوع اور قیام نہ ہوتا ہو، جہاں سجدے اور طواف نہ ہوتے ہو، ہے کوئی شہر؟ ایک ایک شہر میں ہزاروں ہزاروں تیرے معبود ہیں جن کو تو پوج رہا ہے، اور کہنے کو تو مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ایک نہیں تسبیح پڑھنے والا، رات کو جب تک کلمے کی تسبیح نہیں تو پڑھ لیتا، تیرا ذکر اور اذکار کا جو معمول ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا، کلمہ پڑھے گا اور قبر پر سجدہ کرے گا، کلمہ پڑے گا اور قبر کا طواف کرے گا, کلمہ پڑے گا اور دونوں شاہدوں چوہے مانگے گا, کلمہ پڑے گا اور علی حجیری کی قبر پر جا کر اپنے الیکشن کی ابتدا کرے گا, کلمہ پڑے گا اور ترقی پیر سے جا کر اقتدار مانگے گا, تجھ جیسا مشرک ابو جہل تجھ سے بہتر تھا, تو اس سے بھی نیچے گر گیا. اے مسلمان سوچ, قربانی کرنی, خون بہا دیا, چھیا بھول لی, لوگوں میں تقسیم کر دیا, کھانے مدرسوں کو دے دی, اگر تیرا عقیدہ توحید وہ نہیں تو رحیم علیہ السلام کا, تیری قربانی بیکار, تیرا مال بیکار, گوشت تقسیم کرنا بیکار, تجھے قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے. ملے گا کب؟ جب تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کرے, انا براؤم منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بھی بیزار, تمہارے معبودوں سے بھی بیزار, ایک اللہ کو ماننے والے, ادعو ربی, اپنے رب کو پکارنے والے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
دیے گئے کتابچے ہمیں نہیں ملے, آج مل جائیں تو نوازش ہوگی, وہ کتابچے اگر باہر موجود ہیں تو وہاں سے لے لیے جائیں. مشرکین مکہ نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے نبی انہیں لا الہ الا کا درس دیتے تھے. آپ ہر جمعے میں مسلمانوں کو یہ تاکید کیوں کرتے ہیں جبکہ سب کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اللہ پر ایمان لے آتے ہیں, لیکن اکثریت ایسے کلمہ پڑھنے والوں کی مشرک ہوتی ہے. اس لیے ہم درس دیتے ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے کو درست کر لیں, اور عقیدہ درست کریں گے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے کوئی الیکشن میں کھڑا ہونا ہے کہ ہمارے ووٹ بڑھ جائیں گے, کہ ہمیں ایم ایل اے کے لیے کھڑا ہونا ہے ہمارے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے؟ فائدہ آپ کا ہے, اللہ کی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے اگر آپ نے عقیدہ توحید کو اپنا لیا, آپ کا اپنا فائدہ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وقال الله سميع عليم, اس آیت کو شیعہ حضرات دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اس آیت میں مظلوم پر رونا جائز ہے, اس لیے ہم حضرت حسین کے غم میں روتے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی پر ظلم ہو تو وہ اس مظلوم, وہ جو مظلوم ہے ظالم کی برائی بیان کرے تو کوئی حرج نہیں. اب اس سے یہ استدلال لینا کہ حضرت حسین پر ظلم ہوا تھا ہم روتے ہیں, اچھا چلو رو لو, یہ کیا ہوا کہ محرم کے دنوں میں تمہیں رونا آتا ہے, آگے پیچھے تم روتے ہی نہیں, مظلوم تو ہر وقت روتا رہتا. اچھا یہ ظلم کیا کس نے, بلایا کس نے تھا حضرت حسین کو؟ جنہوں نے بلایا انہوں نے ہی مارا, وہی سینہ کو بھی کرتے ہیں وہی پیٹتے ہیں. اچھا چلو اس پہ رونا, رونے کی اجازت تم نے استدلال کیا کہ رونے کی اجازت مل گئی, یہ پیٹنا کہاں سے آ گیا, چھڑیاں مارنا کہاں سے آ گیا, بال نوچنا یہ کہاں سے آیا؟ قرآن کی آیات سے مذاق ہے یہ کہہ کر کہ اس طریقے سے یہ دلیل بناتے ہیں, ورنہ اسلام نے رونے کی اجازت دی ہے کہ غم میں انسان روئے, اور وہ رونا کوئی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتا کہ سال کے بعد روئیں گے, چلو محرم ختم ہو گیا اب کیا رونا, جب محرم آئے گا تب رو لیں گے, نہیں, یہ غم جو غم زدہ ہے وہ ہمیشہ ہی روتا رہتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ہمیشہ روتے رہے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں, یہ نہیں کہ اس دن روتے جس دن یوسف گم ہوا تھا یا اس مہینے میں روتے, نہیں, مسلسل روتے رہے. ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضور نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا ہو کہ تیری آنے والی نسل میری نسل کی دشمن ہوگی؟ ایسی کوئی حدیث نہیں. شیعہ حضرات میں گھڑی ہوئی ہے کہ اے معاویہ تیری اولاد میں سے ایک بیٹا تیرا جو ہوگا وہ میرے نواسے کو قتل کرے گا, ایسی کوئی حدیث نہیں. شیعہ حضرات اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے، اس لیے ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا، واقیم وجوہکم عند کل مسجد، اور ہر مسجد میں اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیرو، ودعوہ مخلصین لہ الدین، اور اسی کو پکارو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو، کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اسی طرح تم نل دھڑنگ اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے۔ اس میں کہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو، بات کچھ ہو رہی ہے اور استدلال کچھ ہو رہا ہے۔ بعض لوگ زور اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے صرف الحمد پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور صورت نہیں ملاتے، کیا یہ درست ہے؟ زور اور عصر کی نماز میں جب امام آہستہ خطاب کرتا ہے تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ صورت ملائی جائے، اس کے بعد اگر کوئی اور صورت نہیں ملاتے الحمد پڑھی جائے، اس کے ساتھ صورت ملائی جائے، اگر صورت نہیں ملاتے تو کم از کم اللہ کی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں، صرف کھڑے ہو جانا خاموش ہو کر یہ جائز نہیں، صحیح نہیں۔ بعض لوگ چار سنتوں میں پہلی دو سنتوں میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں اور باقی سنتوں میں صرف فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ چار سنتوں میں سے پہلی دو سنتوں میں سورت فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی سورت ملانی چاہیے اور آخری دو میں صرف سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ قیامت والے دن بندے کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا یا ماں کے نام کے ساتھ؟ باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جن آدمیوں کو یہ مغالطہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم پکاریں گے کل اناس بامامہم، کہ نام اس میں امام سے مراد نامہ اعمال ہے نہ کہ ماں، دینی امور کے لیے ویڈیو بنانا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن دلیل نہیں ملی۔ ویڈیو میں تصویر نہیں بنتی، ڈاٹس آتے ہیں، جو ریل ہوتی ہے اس کے اندر ڈاٹس بنتے ہیں، تصویر نہیں بنتی، اس لیے اس کی حرمت کا علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ اور جہاں دینی امور ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو واضح کرنا ہے تو اس میں اس کا استعمال صحیح ہے، اور اگر آپ اس کو عیاشی کے لیے استعمال کریں کہ چلو ویڈیو شادی ہو رہی ہے ویڈیو بناؤ اور پھر ویڈیو بنا کر وہاں راجہ بازار میں دے آئیں گے کہ اس کی ذرا سیٹنگ کر دو، اور وہ سیٹنگ کرنے والا آپ کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، تصویر کو خوب مزے سے دیکھ رہا ہے اور سیٹنگ کر رہا ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اگر دینی امور کے لیے آپ اس کو استعمال کریں تو صحیح۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہم اترواتے ہیں یہ تصویریں نہیں ہیں، یہ تو ہمارا عکس ہوتا ہے، اور نبی نے جو تصویروں سے منع کیا تھا وہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، کیا یہ علماء ٹھیک کہتے ہیں؟ جتنی بھی ڈھیل دے لیں گے بندے اتنے ہی ڈھیلے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جو یہ تصویر کیمرے سے کھینچی جاتی ہے اس کو تصویر کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے تصویر کھینچوانے سے منع فرمایا، یا تو اس کا کوئی نام اور رکھ لو کہ یہ تصویر نہیں، جب اسے تصویر ہی کہتے ہیں لہذا یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پرویز نام رکھنا کیسا ہے؟ ایک بادشاہ تھا جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے نام پر نام نہ رکھا جائے، بہتر ہے کہ صحابہ کے نام پر نام رکھے جائیں۔ جب کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑے تو کیا اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ جب دورہ پڑ رہا ہو تو نہ پڑھے، جب ٹھیک ہو جائے تو پڑھ لیں، یہ تو نہیں کہ دورہ پڑ رہا ہو تو نماز معاف، پھر کھانا بھی نہ کھائے اور کام بھی نہ کرے، اور کام کر سکتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے مرگی کی حالت میں جب دورہ پڑ رہا ہے، جب سے احتیاط ٹھیک ہو جائے، دورے سے اٹھ جائے، اس وقت نماز بھی پڑھے۔ اصل الموجودات میں ایک بریلی لکھتا ہے کہ یہ بشریت کا معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہ تھا، اور یہ نورانیت کا معجزہ تھا کہ آپ کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے، یہ بشریت کا معجزہ تھا کہ ام جمیل کو ابو بکر کے پاس بیٹھے نظر نہ آئے، اور نورانیت کا معجزہ ہے کہ عود میں زخم لگا اور خون بہا، برائے مہربانی روشنی ڈالیے۔ یہ فلسفہ اور منطق کی باتیں، یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا تو یہ تھا، وہ بشریت تھی یہ نورانیت تھی، یہ چکر ہی سارے، ورنہ نبی بشر ہے، آپ کا سایہ تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت زینب کہتے ہیں میرے گھر میں ایک سایہ داخل ہوا، میں سمجھا میرا بھائی مجھے لینے آیا ہے کیونکہ نبی مجھ سے ناراض ہے، لیکن جب وہ سایہ کے بعد آدمی داخل ہوا جس کا سایہ تھا تو وہ خود اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی کا سایہ ہی نہیں تھا کیا مانا؟ کہ نور کے تھے، ٹرانسپیرنٹ تھے، شوائے آتی تھی گزر جاتی تھی جیسے شیشے سے گزر جاتی. اب شیشے کا کوئی سایہ ہوتا ہے؟ ایسے ہی اللہ کے نبی شفاف تھے، آتی تھی شوائے اور گزر جاتی تھی. اچھا اگر اللہ کے نبی اتنے تھے تو جو لباس پہنتے تھے وہ بھی شیشے کا لباس پہنتے تھے، اس کا بھی سایہ نہ تھا. عجیب بے وقوف والا باتیں. اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے سے مدد مانگنا کیوں جائز نہیں جبکہ اللہ کے نبی نے خود اللہ سے مددگار مانگا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی مدد اللہ خود نہیں کر سکتا ہے؟ مدد کرنے کے لیے جسم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں رہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی سے مدد مانگنا کیوں جائز نہیں؟ اللہ کے نبی سے مدد مانگنا اس لیے جائز نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، میرے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. دنیا کے معاملات سے کوئی شخص دھوکہ کھائے، کہے کہ دیکھو جی یہ میں نے اس کو کہا یہ گٹھڑا اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو، یہ اس نے رکھ دیا، دیکھا نا میری مدد کر دی. اگر میں یہی بات کسی کافر سے کہوں کہ یہ گٹھڑ اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو، کافر بھی رکھ دے گا. اب کیا کافر کو مشکل کشا مان لوں میں؟ یہ دنیاوی امور ہیں جس میں اسباب موجود ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اسباب موجود نہیں، یہی بیٹھ کر کہوں یا بہاو الحق، وہ بے وقوف، وہ تو فوت ہو گئے، وہ تیری آواز سن نہیں سکتے. اگر تو نے دور سے پکارنا ہے اس ہستی کو پکار جو سنتا ہے، اور جو بہاو الحق ہے وہ مر گیا، وہ تیری بات نہیں سنتا. یہ ہے فرق. اللہ کے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اللہ کے نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا. تین اصحاب کی قرآن کی فضیلت ثابت کریں، قرآن میں سے ثابت کریں کہ مدد مانگنا جائز نہیں. یہی بات، یہی آیت قرآن کی اور بہت سی آیات دلیل ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. بنانے والی، پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.